السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بلد. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. سورہ بلد، پہلے ہم تلاوت اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. قسم کھاتا ہوں میں اس شہر کی یا اس شہر کی، اور آپ کے لیے لڑائی حلال ہونے والی ہے اس شہر میں، اور قسم ہے والد کی اور جسے اس نے پیدا کیا. البتہ تحقیق، پیدا کیا ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں، کیا وہ سمجھتا ہے کہ ہرگز نہیں قادر ہو سکے گا اس پر کوئی بھی؟ وہ کہتا ہے لٹا دیا میں نے مال بہت زیادہ، کیا وہ سمجھتا ہے کہ یہ کہ نہیں دیکھا اسے کسی نے بھی؟ کیا نہیں بنائی ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ، اور بتلا دیے ہم نے اس کو دونوں راستے. ایک اور ترجمہ دیکھیے. میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں اور آپ اس شہر کو حلال بنانے والے ہیں، اور والد اور اس کی اولاد کی قسم کہ ہم نے انسان کو سختی جھیلتے رہنے والا پیدا کیا ہے، انہیں سخت مشقت میں پیدا کیا ہے. کیا وہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس پر قطعاً قابو نہ پا سکے گا؟ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا. کیا وہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ بھی، اور اسے دونوں راہیں نہیں دکھا دیں؟ یہیں تک ابھی ہم دیکھتے ہیں. سورہ بلد، جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے بلد شہر کو کہا جاتا ہے، بلاد شہروں کی جمع ہے، یعنی شہر کی جمع شہروں بلاد کہا جاتا ہے، جیسے بلاد شام، بلاد عرب ایسا بھی کہا جاتا ہے، یہ بہت مشہور جملہ ہے اصل میں. تو سورۃ البلد یہ مکی سورت ہے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے علاوہ کفار مکہ بھی کعبۃ اللہ کی اہمیت کو یا اس شہر مکہ کی عظمت کو جانتے تھے، بلکہ کفار مکہ تو اس شہر کی برکت کی وجہ سے کئی طرح کے دنیاوی فائدے بھی حاصل کر رہے تھے، چاہے وہ تجارتی ہو یا سیاسی ہو، ہر طرح کے فائدے ان کو حاصل تھے، اور پورا عرب کے لوگ بھی ان کو عزت اور عظمت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، یعنی ان کو عزت بھی حاصل تھی، دولت بھی حاصل ہو رہی تھی، شہرت بھی تھی ان کو، سب اسی شہر کی بدولت تھی، اس کعبۃ اللہ کے وہاں موجود ہونے کی وجہ سے اور اس شہر کی وجہ سے. اب یہ بات کفار مکہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اس گھر کو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں بار بار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو ہم کو تعارف کروایا کہ وہ مشرک نہیں تھے، انہوں نے تو شرک سے پاک کر رکھنے کے لیے، یہ پاک کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس شہر سے، اپنے خود کے شہر سے نکل گئے تھے وہ، اور اپنے آپ کو نکالا تھا. تو اسی لیے اس شہر کا یہاں پر ذکر کیا کہ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اور یہ یہاں پر شہر سے مراد دراصل مکہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے بہذا البلد، اس امن والے شہر مکہ مکرمہ کی، جو تمام شہروں پر فضیلت رکھتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں رہ رہے تھے. اور اس کے بعد والدین وما ولد، یعنی آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی قسم. اور جس چیز پر قسم کھائی گئی ہے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو تکلیف میں پیدا کیا ہے. تب یہاں پر جو آیا ہے کہ وانت حل بهذا البلد، سیکنڈ والی جو آیت ہے، اور حل یا حل کا جو لغوی معنی ہے، اہل حل بھی کہا جاتا ہے، جو مکہ کے آس پاس رہنے والے ان کو اہل حل کہتے ہیں، جو وہیں سے عمرہ کا احرام باندھ سکتے ہیں اپنے گھروں سے ہی، تو اس کا ویسے لفظی معنی ہوتا ہے گرہ کھولنا، جو نوٹ بندھی ہوئی تھی اس کو کھولنا، اوپن کرنا، اور یہ عقدہ کی ضد ہے، اپوزٹ ہے، کیونکہ عقدہ کا معنی ہوتا ہے گرہ لگانا، جیسے کہ ہم ارباب اہل عقد بھی کہتے ہیں، یعنی دنیا کے وہ لوگ جو بہت ہی دانش مند عقل مند ہیں یا مسائل کا حل جاننے والے ہیں، مسئلوں کو کھولتے ہیں۔ تو بہرحال جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایک مسافر ہوتا ہے اس کی کیفیت دونوں طرح سے ہوتی ہے، کہ پہلے وہ سامان باندھتا ہے، اپنا سامان جماتا ہے، پھر جہاں پہنچتا ہے وہاں سامان کھول بھی لیتا ہے اپنا۔ تو جو ہل کا لفظ آتا ہے کسی جگہ اترنے، کسی جگہ قیام پذیر ہونے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ لفظ حرام کے مقابلے میں بھی آ جاتا ہے، جیسے ہم حلال اور حرام کہتے ہیں نا، اور حرام ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے سختی سے منع کیا جائے، یعنی جس پر گرہ لگا دی جائے، اور حلال اس گرہ کو کھولنے کے لیے کہتے ہیں کہ اب وہ چیز جائز ہے آپ کے لیے۔ تو حلن حل سے اس میں فائل ہے، اسی وجہ سے حل کے یہاں کئی معنی کیے جاتے ہیں، جیسے ہم مسئلہ حل کرنا بھی کہتے ہیں اردو میں، تو یہاں پر عربی میں اس کے لیے حل آیا ہے۔ مثلا ایک یہ کہ مکہ وہ شہر ہے جہاں آپ کسی وقت بھی فاتحانہ حیثیت سے داخل ہوں گے، یعنی سبحان اللہ، ابھی تو آپ کی حیثیت وہاں ایک مغلوب کسی ہے، ایک مظلوم کسی ہے۔ جب آپ شروع کا 13 سالہ مکی دور اگر آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ کس قدر ظلم کی انتہا تھی کفار مکہ کی طرف سے، تو ایک وقت ایسا آئے گا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ یہاں پر فاتحانہ حیثیت سے داخل ہوں گے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اس شہر میں مسلمانوں پر اور آپ پر ہر طرح کے ظلم و ستم کو حلال سمجھ لیا گیا ہے، جبکہ نہیں کرنا چاہیے تھا آپ پر ظلم۔ اور تیسرا معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے جبکہ آپ اس شہر میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو کر اس کی جو حرمت ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے حلال آپ کے لیے کیا جائے گا، یعنی ایک ساتھ ایسی ہوگی، ایک گھڑی ایسی ہوگی جہاں پر یہاں پر لڑائی کرنا جائز قرار دیا جائے گا۔ تو مکہ کی حرمت ثابت ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ فتح مکہ کے سال قبیلہ خزاں نے قبیلہ بنو لیث کا ایک آدمی مار ڈالا، کیونکہ بنو لیث نے خزاں کا ایک آدمی پہلے مارا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل کو روک کر مکہ سے قتل کو روک دیا، اور اب اللہ اس کا رسول اور مسلمان مکہ کے کافروں پر غالب ہیں۔ سن رکھو، مکہ نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال ہوا ہے اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا، اور میرے لیے بھی دن کی ایک ساتھ یعنی ایک گھڑی کے لیے حلال ہوا۔ سن رکھو، مکہ اس وقت بھی حرام ہے یہاں کے نہ کانٹے توڑے جائیں، نہ درخت کاٹے جائیں، نہ یہاں سے کوئی گری پڑی چیز اٹھائی جائے، الا یہ کہ اٹھانے والا اسے مالک تک پہنچا دینے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اگر یہاں کوئی مارا جائے تو اس کے وارث کو دو میں سے ایک بات کا اختیار ہے، یا تو دیت لے لے اور یا قصاص۔ اتنے میں اہل یمن کے ایک شخص ابو شاہ نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات نے فرمائی ہے مجھے لکھ دیجئے۔ آپ نے صحابہ سے کہا اسے لکھ دو۔ پھر ایک قریشی جو عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس خر گھاس کاٹنے کی اجازت دے دیجئے، ہم اسے اپنے گھروں اور اپنی قبروں میں بچھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اچھا، اس خر کی اجازت ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور ابو شرح نے عمر بن سعید سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے دوسرے دن خطبہ ارشاد فرمایا، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرام کیا ہے، لوگوں نے نہیں کیا۔ تو جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے یہاں نہ خون بہانا درست ہے اور نہ کوئی درخت کاٹنا۔ اور اگر کوئی شخص یہ دلیل لے کہ اللہ کے رسول یہاں لڑے تو تم اسے کہو، اللہ تعالیٰ نے تو اپنے رسول کو فتح مکہ کے دن خاص اجازت دی تھی جو تمہیں نہیں دی، اور مجھے بھی صرف اس دن ایک گھڑی اجازت دی گئی، اس کے بعد اس کی وہی حرمت ہے جو کل تھی۔ اور جو شخص یہاں موجود ہے وہ اس کو یہ باتیں بتا دے جو یہاں موجود نہیں۔ لوگوں نے ابو شرح سے پوچھا تو پھر عمر بن سعید نے اس کا کیا جواب دیا؟ ابو شرح کہنے لگے، عمر نے یہ جواب دیا کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، مکہ گنہگار کو پناہ نہیں دیتا اور نہ اس کو جو خون یا چوری کر کے بھاگے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی ہے، کتاب العلم۔ تو بہرحال یہاں پر مکہ کی حرمت کی بات کی گئی ہے، اور ہل حلال کیا جائے گا آپ کے لیے، یا یہاں پر آپ داخل ہوں گے فاتح کی حیثیت سے، اور پھر آپ کے لیے یہاں پر آنا جائز ہوگا، جیسے کہ ابھی مکہ والوں نے آپ کو نکال دیا تھا۔ بہرحال اب آگے جو چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے، اور جس بات پر قسم کھائی گئی کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو فی کبد۔ کبد کا جو معنی ہے وہ سمجھنا تھوڑا ضروری ہے، اور اس سے ہمیں بات بھی سمجھ میں آئے گی کہ یہاں میرے اور آپ کے لیے کیا حکم ہے اور ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ دیکھیں، کبد اس کا جو روٹ ورڈ ہے کاف با دال ہے، الکبد جگر کو کہتے ہیں، اور الکبد والکبادو کے معنی ہوتے ہیں، کبادو کے معنی ہوتے ہیں درد جگر کے، اور الکبیدو مصدر کے معنی ہیں، جگر پر مارنے کے ہیں۔ اس سے کبت تو رجل کا محاورہ ہے، یعنی جگر پر مارنا۔ پھر انسان کا جگر چونکہ وسط جسم میں ہوتا ہے، اس لیے تشبیہ کے طور پر وسط یعنی آسمان کو بھی کبد السما کہا جاتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا ہے، یعنی مسلسل وہ ایک مشقت میں رہتا ہے، ایک تکلیف میں رہتا ہے، یا اپنی جو بھی خواہشات ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ایک جد و جہد کرتا رہتا ہے۔ اور یہاں پر ایکچولی متنبہ کیا گیا ہے، انسان کی ساخت ہی اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی بنائی ہے کہ جب تک دین کی گھاٹی پر، یعنی جب تک گھاٹی پر ہو کر نہ گزرے، یعنی دشوار گزار گھاٹی سے نہ گزرے، وہ نہ تو رنج و مشقت سے نجات پا سکتا ہے اور نہ ہی اسے چین نصیب ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ دوسری جگہ فرمایا کہ تم درجہ بدرجہ اعلیٰ رتبے پر، لترکبن طبقاً ان طبق، کہ تم چڑھتے جا رہے ہو۔ اب دیکھیں، اگر ہم دشوار گزار گھاٹی کو سمجھ لیں تو بات ہماری سمجھ میں آئے گی کہ جو دشوار گزار گھاٹی ہوتی ہے، اونچی پہاڑی، وہاں چڑھنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ایسی اونچی پگڈنڈی ہو، آپ کسی کھیت میں گزر رہے ہوں، کھیت تو پھر بھی ایزی ہے، کسی پہاڑی پر سے آپ گزر رہے ہوں اور انتہائی دشوار گزار راستہ ہو، تو آپ دیکھیں ایک تو چڑھنے کی وجہ سے اور دشوار ہونے کی وجہ سے، یعنی اسٹریٹ راستہ نہ ہونے کی وجہ سے انسان کے پیر بھی زخمی ہوتے ہیں اور اس کی سانس پھولنے لگتی ہے، ہے نا، کیونکہ اس کو مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے۔ تو اس بنا پر کہا گیا کہ انسان کو ہم نے ایک مشقت کی کیفیت میں پیدا کیا ہے۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو تیسری قسم آدم اور تمام اولاد آدم، یعنی تمام نوع انسان کی زندگی کو شاہد بنا کر اٹھائی گئی ہے، اور تینوں قسمیں اس بات پر اٹھائی گئیں کہ انسان کی تخلیق ہی اس انداز پر ہوئی کہ وہ ساری عمر سختیاں جھیلتا رہے، دکھ اور رنج سہتا رہے۔ یہ رنج اور مصیبتیں خواہ قدرتی ہوں، یعنی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہوں، یا کسی انسانوں نے اس کو پہنچائی ہوں، یا اس کی اپنے خود کی وجہ سے اس کو پہنچ رہی ہوں۔ تو کبد کا معنی جگر ہے، جو مشہور ہمارے جسم کا ایک عضو ہے، اور اس لفظ میں سختی اور قوت کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ فی کبد محاورتاً استعمال ہوتا ہے، اور یہ انسانی فطرت کا اظہار کرتا ہے اصل میں، کہ انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے جسے پورا کرنے کے لیے وہ کئی طرح کے مشکلات اٹھاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ اگر ہم اپنے بارے میں ہی سوچیں کہ انسان کیا کرتا ہے، جیسے پہلے وہ مٹی کے گھر میں رہتا تھا، پھر انسان نے کیا کہ ترقی کی، اس نے جو ہے مشکلات اٹھائیں، اتنے مضبوط مضبوط گھر اور عمارتیں بنائیں، اتنی اونچی اونچی بلڈنگس بنا لی، ہے نا۔ آج ہم رہتے ہیں ایک اچھے گھروں میں، نہیں رہتے، بلکہ ہم مشقت اٹھا کر اچھے بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، اونچے گھر بلڈنگس بناتے ہیں، اس میں رہتے ہیں۔ پھر انسان نے اپنی آسانی کے لیے اتنی مشقت اٹھائی، یعنی وہ آسانی چاہتا ہے، تو پہلے وہ مشقت اٹھاتا ہے، تب کہیں جا کر اس کو آسانی ملتی ہے کہ نہیں۔ انسان کی ترقی کا راز بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس میں پنہاں ہے، کہ انسان پہلے سٹرگل کرتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، یا جو بھی محنت اور جد و جہد کرتا ہے، تب کہیں جا کر اس کو آرام اور راحت نصیب ہوتا ہے۔ تو کبد مطلب مشقت اٹھا کر کوئی پھر بعد میں کوئی چیز حاصل ہو۔ تو انسان کے اندر نئی نئی خواہشات پیدا ہوتی رہتی ہیں، اور اسے پورا کرنے کے لیے پھر وہ طرح طرح کی تکلیفیں اٹھاتا ہے، اور بعض وقت وہ پوری ہوتی ہے اور بعض وقت پوری نہیں ہوتی، اور ابھی وہ پوری ہوتی بھی نہیں کہ کوئی نئی خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں، ہے کہ نہیں، نیچرل بات۔ اب وہ انہیں پورا کرنے کے لیے پھر رنج و غم سہتا ہے، اور اس کی طبیعت اس بات پر آمادہ ہوتی ہے کہ اور مشقت اٹھائے شاید مجھے فائدہ ہو جائے، اور مشقت اٹھائے شاید مجھے فائدہ ہو جائے۔ اس طرح اس کی تمام عمر بیت جاتی ہے۔ پھر قدرتی تکلیفیں اور دوسروں کے ہاتھوں پہنچنے والی تکلیفیں اور اس سے بچاؤ کا سلسلہ، وہ بھی شروع رہتا ہے اور وہ ایکسٹرا ہوتا ہے۔ تو انسان جن تکلیفوں میں زندگی گزارتا ہے، اس میں بیشتر ایسی ہوتی ہیں جو اس کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہیں، اپنے نفس کی لائی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا اردو میں کہ جگر مارنا پڑتا ہے، پتہ مارنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر کوئی کام ہوتا ہے۔ تو یہ جو جگر کا مارنا، اور جگر کہا جاتا ہے کہ انسانی اعضاء میں سب سے زیادہ مسلسل جو حرکت کرنے والا اور سب سے زیادہ جو کام کرنے والا جو انسانی جسم کا جو پارٹ ہے، یعنی ایک اہم سمجھے پارٹ ہے ہمارے جسم کا، وہ مسلسل کام کرتا رہتا ہے۔ اور بعض تحقیق نگار یہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ یہ کئی فیکٹریوں کا کام اکیلے کرتا ہے جگر، 24 گھنٹے کام کرتا ہے۔ کئی فیکٹریاں جتنا کام کرتی ہیں، اتنا یہ ایک اکیلا جگر کام کرتا ہے۔ اس لیے اس جگر کو آرام اسی وقت مل سکتا ہے جب انسان تقریباً 6 سے 8 یا 8 سے 10 گھنٹے تک ایک لقمہ اور ایک گھونٹ یا ایک بوند بھی پانی کا نہ پیے، تبھی اس کو آرام ملے گا۔ اسی لیے پورے سال میں رمضان میں ہی اس جگر کو آرام ملتا ہے جب روزے رکھتا ہے انسان۔ تو بہرحال یہاں پر کبد مشقت کے لیے آیا ہے کہ انسان مسلسل مشقت میں ہے، اور اس کے بارے میں بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور بے شک ہم نے انسان کو تکلیف میں پیدا کیا ہے۔ اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس سے مراد وہ سختیاں اور مشقتیں ہیں جو انسان دنیا کے اندر برداشت کرتا ہے، یا پھر وہ جو برزخ میں برداشت کرے گا، عالم برزخ میں یعنی قبر میں، اور پھر قیامت کے دن یوم الاشہاد کے دن برداشت کرے گا۔ تو انسان کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ ایسے اعمال کے لیے جدوجہد کرتا رہے جو اسے ان شدائد سے نجات دلا دیں۔ یعنی اگر محنت کرنا ہی ہے، مشقت کرنا ہی ہے، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا ہی ہے، تو کیوں نہ وہ اعمال بجا لائے جس سے آخرت میں وہ تمام شدائد سے، تمام مشکلات سے نجات پالے گا، دائمی راحتیں وہاں ہوں گی، وہ راحتیں جو اس کو فرحت و سرور میں مبتلا کر دیں گی، جو اس کو خوشیوں میں مبتلا کرے گی۔ تو ایسے کام وہ انجام دے جو اس کو عذاب سے بچا لے، اور ہمیشہ رہنے والی زندگی میں اس کو فرحاں و شاداں رکھیں، خوش رکھے۔ تو راحت اس کے لیے دائمی فرحت اور سرور کا باعث بنے، ایسے کام وہ کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو جو آخرت کی زندگی ہے، جو ابد الآباد ہے، اس میں اس کو سخت عذاب کی مشقت جھیلنا پڑے گی، برداشت کرنا پڑے گی۔ اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تحقیق، یعنی لقد کا لفظ یہاں پر آیا ہے، تحقیق ہم نے، یعنی ہم نے پیدا ہی اس کو اسی ساخت پر کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت ہی میں یہ بات رکھ دی ہے کہ وہ مسلسل مشقت کرنے والا ہے، اور مشقت پھر کیوں نہ وہ صحیح ڈائریکشن میں کرے۔ اگر اس کی مشقت صحیح ڈائریکشن میں ہوتی ہے تو اس کی مشقت دنیا میں بھی اس کو فائدہ دے گی اور آخرت میں بھی اس کو فائدہ دے گی۔ اور وہ مشقت کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اللہ کی خاطر اللہ کے احکامات کو ماننا، رسول کی باتوں کو ماننا، اور وہ کام کرنا جو انسان کو فائدہ دے۔ اور آپ دیکھیں اس میں ہمیں سب سے بڑھ کر جو بات لگتی ہے کہ کس نے وہ مشقت میں ڈالا اپنے آپ کو۔ آپ دیکھیں جیسے ہی وہ کہتے ہیں نا کہ دین قبول کرنا یا دین کو فالو کرنا یا دین پر چلنا کوئی آسان بات نہیں ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام پر عمل کرنا، دین اسلام پر عمل کرنا یا اس کا اظہار کرنا، ایسے ہوگا گویا کہ آگ کا انگارہ ہاتھ میں لینا۔ اور واقعی میں آج آپ دیکھیں کہ یعنی ہر دور پچھلے والے دور سے ورسٹ ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی پچھلا جو دور گزر گیا اس پر ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ کم از کم بہتر تھا آج سے۔ جو آنے والا وقت ہے، مزید فتنوں کا دور، مزید آزمائشوں کا دور آ رہا ہے، مزید اسلام کو فالو کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو قبروں میں ہیں وہ لوگ نجات پا گئے، وہ ہم سے بہتر تھے، وہ اچھے وقتوں میں چلے گئے، اب ہم جو زندہ لوگ ہیں وہ نئے نئے فتنے دیکھ رہے ہیں۔ تو دین پر عمل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے مشقت میں پیدا کیا ہے۔ اب کوئی تو اس کو صحیح راستے پر لگاتا ہے، اپنی مشقتیں وہ صحیح راستے میں استعمال کرتے ہیں، کوئی اس کو غلط راستے پر لگا دیتا ہے۔ کام دونوں ایک جیسا کر رہے ہیں، دونوں مشقت میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک کو کچھ اور حاصل ہوگا اس کے بدلے، اور ایک کو کچھ اور حاصل ہوگا۔ یہ کس پر ڈیپینڈ تھا؟ کہ اگر آپ کی کوششیں صحیح تھیں تو آپ کی محنت رائے گا نہیں گئی۔ اتنی محنت مشقت کرنے کے بعد اگر انسان کو راحت اور سکون مل جاتا ہے تو اس کے لیے اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ اپنی تمام پرانی تکلیفیں، جو کلفتیں تھیں، سب بھول جاتا ہے الحمدللہ۔ لیکن اگر ساری کوششیں رائے گا گئی، اتنی محنت مشقت کرنے کے بعد بھی ہاتھ کچھ نہیں آیا، تو آپ بتائیے انسان کے افسوس اور پچھتاوے کا کیا ہوگا؟ تو آج دنیا میں ہم کیا کریں؟ اپنی محنتیں، مشقتیں، اپنی کوششیں، اپنا سب کچھ صحیح ڈائریکشن میں لگائیں۔ تو یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا، اتنی آسان بات نہیں ہے مسلمہ ہونا، یہ ایک کبد ہے۔ اصل میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے مشقت کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس کو زندگی میں مسلسل چلتے چلے جانا ہے۔ کہ جیسے وہ عامر عثمانی نے کہا تھا نا، رحم اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے، کہ یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری۔ کہ اسلام کے راستے پر قدم رکھنا، اس راستے پر چلنا، یہ دنیا میں مشقتیں اور مصیبتیں، مصائب آتے رہتے ہیں، تکلیفیں آتی رہتی ہیں، دکھ، غم، درد آتے رہتے ہیں، ان کو صبر کے ساتھ جھیلنا اور مسلسل محنت کرتے چلے جانا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی انسان کو اس لیے کیا ہے، کیونکہ دنیا تو ہے ہی آزمائشوں کا گھر، اصل راحت اور سکون تو کہاں ملے گا؟ وہ تو جنت ہی میں مل سکے گا، دنیا میں نہیں مل سکتا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو ایک کافر بھی محنت کرتا ہے اور ایک مسلمان بھی محنت کرتا ہے، لیکن آپ بتائیے کہ فائدہ کس کو ملے گا؟ ایک مومن کو فائدہ ملے گا اس کے ایمان کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں کہ جنگ بدر میں ابو جہل نے بھی بہت سارا مال لگایا تھا، ان لوگوں کی بھی جانیں گئی، جتنے کفار مکہ آئے تھے جنگ بدر میں، سب نے اپنا مال، محنت، مشقت، سب کچھ لگایا، اتنی دور سے چل چلا کر وہ لوگ مکہ سے مدینہ آئے، وہاں ٹھہرے اور جانے بھی گئیں ان کی، لیکن کچھ حاصل ہوا نہیں ہوا، لیکن انہوں نے محنت اور مشقت کی۔ اور ایک مسلمان جو اپنے آپ کو لگاتا ہے، کھپاتا ہے، لیکن اس کو اس کا بدلہ بہترین ملے گا، سبحان اللہ۔ یعنی یہ چیز پھر انسان کو کیا کرتی ہے، محنت پر اکساتی ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت اور خوب درست تخلیق کے ساتھ پیدا کیا، جو سخت اعمال پر تصرف کی قدرت رکھتا ہے۔ یعنی انسان کے اندر سخت اعمال کو کرنے کی طاقت ہے، قدرت ہے۔ اور پڑھتے پڑھتے اچانک ذہن میں بات آ رہا تھا کہ سوری ایک بات آ رہی تھی کہ جیسے ابھی آپ جانتے ہیں کہ سردی کے دنیں یہاں پر بھی اور ہمارے ممالک میں بھی، تو کوئی بزرگ ہیں اصل میں، ان کے لیے جب بات کی گئی کہ بھئی وہ وضو کرتے ہیں تہجد کے وقت، تو اس کی وجہ سے ان کو سردی بھی ہو رہی ہے، یا ظاہر سی بات ہے ٹھنڈا پانی زیادہ لگتا ہوگا، رات میں پانی کی ٹھنڈک زیادہ محسوس ہوتی ہوں گی۔ تو جب ان سے کہا گیا کہ بھئی آپ کے لیے پانی گرم کر کے دیتے ہیں، گیزر لگا دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ وہ اس حدیث کو سامنے لا رہے تھے، حالانکہ وہ 85 سال کے 85 ایئرس کے بزرگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک دوسری حدیث میں جو بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ فرشتے آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں کہ درجات کی بلندی کس میں ہے۔ تو درجات کی بلندی سخت سردیوں میں مشقت کے وقت مکمل وضو کرنے میں ہے۔ تو یہ حدیث کو لا کر وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جتنا اجر مشقت میں، مشقت کے وقت، سوری سردی میں یا تکلیف کے وقت مشقت سے وضو کرنے میں ہے، مکمل وضو کرنے میں، اتنا اجر ویسے نہیں ہو سکتا۔ تو اب دیکھیں کچھ لوگ، ٹھیک ہے اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ کیوں نہ ہم اپنے رب کے لیے وہ پورا اجر حاصل کرنے کے لیے، درجات کی بلندی حاصل کرنے کے لیے زیادہ ہم عبادت کریں۔ اور تہجد بھی آپ دیکھیں ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہوتی ہے، اس کا اٹھنا نفس پر گرا گزرتا ہے، لیکن کیا انسان کے اندر طاقت نہیں ہو سکتی؟ جو لوگ اٹھتے ہیں وہ اٹھتے ہیں نا، اور جو لوگ نہیں اٹھتے ہیں وہ بہانہ بناتے ہیں، یا وہ نہیں، ان کا نفس ان کو آسانی پر لے کر جا رہا ہے، جبکہ انسان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ اٹھ سکے تہجد میں، چاہے سردیاں ہوں چاہے گرمیاں ہوں، کچھ بھی موسم ہو۔ تو جو لوگ ایک مشقت میں زندگی گزارتے ہیں دنیا میں رہ کر، تو ان کے لیے پھر راحت اور سکون آخرت میں ہوگا۔ تو یہاں پر بتایا جائے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سخت اعمال کی اس کے اندر کیپیسٹی رکھی ہے، وہ محنت اور مشقت کر سکتا ہے، اس کے اندر قدرت ہے۔ ہاں، اس کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی، عظیم نعمت حاصل ہو سکتی ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اگر وہ عافیت پر ہے اور اپنے رب کے سامنے تکبر کا اظہار نہیں کرتا، یا پھر اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتا، یا یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا ساری چیزیں میرے اختیار میں ہیں، کہتا تو سمجھے الحمدللہ وہ صحیح راستے پر ہے۔ ورنہ کچھ لوگ یہ بڑے بڑے عمل کر کے اگر تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اچھا ہم تو یہ بھی کر سکتے ہیں، ہم تو وہ بھی کر سکتے ہیں، یہی چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے کہ محنت مشقت کرنے کے باوجود بھی اپنی بڑائی بیان کرنا، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک شخص جو ہے دو چادر پہنے جا رہا تھا، اور دل ہی دل میں اترا رہا تھا کہ میرا کپڑا، یعنی میرے چادریں کتنی اچھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا، اور وہ قیامت تک دھنستا رہے گا زمین میں۔ تو اللہ تعالیٰ کو تکبر، یہ بڑائی پسند ہی نہیں ہے۔ اگر ہم کوئی بڑے بڑے اعمال انجام دیتے ہیں نا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے کہ ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، وما توفیق الا باللہ، کہ اگر ہم نے مشقت اٹھا بھی لی، ہم نے سختی جھیل بھی لی، ہم نے تکلیف اٹھا بھی لی، تہجد پڑھ بھی رہے ہیں، پانچوں نمازوں کی پابندی بھی کر رہے ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہمارے اندر کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے۔ تو اپنی بڑائی نہیں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑائی بالکل پسند نہیں ہے، کیونکہ انسان آپ دیکھیں کتنا کمزور ہے کہ ایک ذرا سا جھٹکا اس کی جان لے لیتا ہے، اگر اس کے سر پر مار لگ گیا ہمیشہ کے لیے اپنی یادداشت کھو بیٹھتا ہے۔ تو کمزور بھی ہے انسان اور مشقت اٹھانے والا بھی ہے، اور یہ جو طاقت اور قوت ہے اس کی، یہ کچھ دنوں تک رہتی ہے، کچھ سالوں تک، پھر جب وہ بڑھاپا تاری ہوتے تو آپ دیکھیں سارے قوا کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سارے اعضا کمزور ہو جاتے ہیں، ایون آنکھوں سے دکھائی بھی نہیں دیتا۔ تو ایحسب ان یقدر علیہ احد، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہیں پائے گا؟ وہ سرکشی کرتا ہے، اور اس نے شہوات میں جو مال خرچ کیا اس پر فخر کرتا ہے۔ یقول اہلکت مال اللبدا، کہتا ہے میں نے بہت سارا مال برباد کیا، یعنی بہت زیادہ مال ایک دوسرے کے اوپر لٹا دیا، کیونکہ جو وہاں کے اس وقت کے زمانے جاہلیت میں جو عرب کے متکبرین تھے یا بڑے بڑے امیر اور سردار تھے، اصل میں وہ کئی کئی اونٹ قربان کر دیتے تھے اور پھر اپنی بڑائیاں بیان کرتے تھے۔ جو حج ہوتا تھا تو ان کے وقت حج کے دوران میلے ٹھیلے لگتے، और हज के दौरान जो दूर दराज से लोग आते थे तो उनको वो अपनी अपनी बड़ाइयाँ सुनाते थे, उनके स्पेशल ख़रीदे हुए या उनके शोरा होते थे जो शेरों में इनकी तारीफ़ में बयान करते थे कि इतना माल हमने तो ऐसे ही लुटा दिया, इतना माल हमने वहाँ खर्च कर दिया, इतना माल हमने ऐसे कर दिया। और ये माल वो क्यों खर्च कर रहा है? वो अल्लाह ताला की रजामंदी के लिए नहीं खर्च कर रहा, बल्कि वो शोहरत और तकब्बुर के लिए कर रहा है। तो इसीलिए कहा गया कि समझता है कि मैंने माल खर्च कर दिया, यानी अपनी बड़ाई जताता है। तो बड़ाई किस बात पर जताता है? बास चीज़ें तो ऐसी होती कि इंसान की खुद की खुद की हासिल की हुई होती हैं, यानी अक्सर जो ख्वाहिशात होती हैं इंसान की वो नाजायज़ होती हैं, या अक्सर इंसान का नफ्स उसको गलत रास्ते पर लेकर जाता है और उसके लिए वो सर धड़ की बाजी लगा देता है, दूसरों पर ज़्यादतियाँ करता है, जुल्म करता है और इस बात से गाफिल हो जाता है कि कोई है जो उसे देख रहा है, जिसकी उस पर गिरफ्त है, यानी रब। बाज़ उसकी नाजायज़ ख्वाहिशात ऐसी होती हैं कि वह नमूद नुमाइश के लिए, तकब्बुर के लिए, फ़ख्र गुरूर के लिए खर्च करता है, और जो माल खर्च करता है उसे कई गुना बढ़ा चढ़ा कर बताता भी कि देखा हमने हमारे बेटों की शादी के वक्त इतना खर्च किया, हमारे यहाँ तो खाने इतने थे और ऐसे थे, हमने तो इतना जेवर दिया, हमने तो इतना जहेज दिया, फ़लाँ की शादी देखी तुमने कैसे शादी हुई, इतना खर्च किया उन्होंने, फ़लाँ ने देखी तुमने कैसा घर बनाया और घर में क्या क्या चीज़ें रखी, इतना साजो सामान है, इतना महंगा, उनके तो फ़लाँ चीज़ बाहर मुल्क से आती है। तो बाज़ों का जो लोग खर्च करते हैं और उसको और बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं और सिर्फ तकब्बुर के लिए खर्च करते हैं, क्या वो भूल जाते हैं कि उनको ये सब कुछ माल और दौलत किसने दिया है, ये माल कहाँ से मिला और इसको खर्च कहाँ करना चाहिए था? तो इंसान ज़्यादातर, यानी अक्सरियत का हाल ये है कि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी में अपनी ख्वाहिशात के नफ्स के पीछे माल खर्च करता है, इसीलिए उसको हलाक होना कहा गया है कि हलाक हो गया वो। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, यकुल अहलक तो माल अल्लुबदा, क्योंकि उस रास्ते में माल खर्च किया जहाँ उसको खर्च नहीं करना चाहिए था, उसको तो निदामत होनी चाहिए थी कि उसने कहाँ खर्च कर दिया। ये शख्स उस शख्स के मानी नहीं हो सकता जिसने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया है, अल्लाह की रजा के लिए खर्च किया है, जो भलाई के रास्ते में खर्च करता है। क्योंकि आप देखें, एक शख्स फ़ख्र और गुरूर के लिए खर्च करता है उसके लिए वईद है, और एक शख्स अल्लाह ताला की रजामंदी के लिए खर्च करता है उसके लिए इनामात हैं। तो दोनों का हिसाब किताब यकसा नहीं होगा, दोनों ने माल खर्च किया लेकिन दोनों को बदला मुख्तलिफ मिलेगा अपने आमाल के लिहाज से। जिसने भलाई के कामों पर खर्च किया उसने अपने अजर को महफूज कर लिया, और जिसने बुराई के कामों पर खर्च किया उसने अपने लिए अजाब को मखसूस कर लिया, अल्लाह ताला महफूज रखे। तो यहाँ पर काबिल गौर बात यह है कि हम सोचें कि सहाबे किराम ने यह रास्ता जो अपनाया था, एक तरफ हमारे सामने उमैया बिन खल्फ है, अबू लहब है, अबू जहल है, अखनस बिन शुरैक हैं, उकबा बिन मुईत है, सारे वो सरदारा नज़र आते हैं, वो लोग भी माल खर्च करते थे। कहा जाता है कि पूरे पूरे लश्कर को वो लोग खाना खिलाते थे। खालिद बिन वलीद के फादर के बारे में आता है, वो इस कदर दरिया दिल थे, कहा जाता है कि जब वो सफ़र में होते किसी काफ़िले के साथ तो कोई काफ़िले वालों को इजाज़त नहीं थी कि खाना खिलाए, वो पूरा खाना पूरे रास्ते तक ख़ुद से अपनी तरफ से खिलाते थे। तो बाज़ औक़ात इंसान अपना माल लगा देता है, खपा देता है, लेकिन सिर्फ किस लिए? अपने आप को बड़ा कहलाने के लिए कि हमारे जैसा कोई नहीं, हम हैं तो कोई नहीं। तो ये चीज़ ही अल्लाह ताला को पसंद नहीं है असल में। तो बहरहाल इंसान अपने नामो नमूद के लिए, खुशी की खातिर, अपनी ख्वाहिशात पर, या अपने बच्चों की शादियों के लिए, या कोई रस्म रिवाज को पूरा करने के लिए बे इंतहा खर्च कर देता है। उसको ये एहसास नहीं होता कि ये माल मेरे पास अल्लाह ताला की अमानत है और मुझे इसके बारे में जवाब देना है। और इस माल को उसने किन ज़राए से कमाया और कहाँ खर्च किया, ये सब भी सवाल होना है। किस नीयत से खर्च किया, इसका भी सवाल होगा, वो भी अल्लाह ताला देखेगा कि क्या नीयत थी उसकी, लोगों को दिखाने के लिए खर्च किया था या फिर लोगों की भलाई के लिए खर्च किया था। तो यहाँ पर दरअसल यही बात बताई गई कि इंसान अपना माल हलाकत में डाल देता है, या हलाक करते अपने माल को, कोई फ़ायदा नहीं हासिल होता उसका, उसके इन्फाक का, उसके माल खर्च करने का। क्यों? क्योंकि वो अपनी ख्वाहिशात पर खर्च करता है, और अगर वो अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करता, भलाई के कामों में खर्च करता, तो उसको उसका वसीला भी मिलता वापस लौटा कर। लेकिन उसने क्या किया, अपने इस माल को मासियत पर लगाया, गुनाहों के काम पर लगाया, तकब्बुर के लिए खर्च किया, लोगों के सामने बड़ाई के लिए खर्च किया, लिहाजा यही उसका माल खर्च करना उसके लिए खसारे का सबब होगा, अल्लाह ताला महफूज रखे। और उसके बाद बताया गया कि अलम नजअल लहु आयनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन, سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ کیا ہم نے انسان کو آنکھیں نہیں دی اور ایک نہیں دو دو آنکھیں دے دی، الحمدللہ کتنی خوبصورتی ہے نا ان آنکھوں کی وجہ سے چہرے پر، اور ان آنکھوں سے ہی دنیا کتنی خوبصورت نظر آتی ہے۔ آپ تصور کریں کہ اگر یہ آنکھیں نہ ہوتی تو ہمیں تو رنگوں کے بارے میں بھی احساس نہیں ہوتا۔ جو لوگ نابینا ہیں آپ ان کو رنگ نہیں بتا سکتے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ریڈ، بلیو، بلیک، وائٹ، نہیں، ان کے لیے تو سارے رنگ یکساں، ان کے تو کوئی رنگ معلوم ہی، انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے کچھ۔ دنیا کتنی خوبصورت ہے، کیونکہ اس دنیا کو ہی پھر مثال کے طور پر پیش کریں گے نا کہ یہاں کی جو خوبصورتیاں ہیں جنت اس سے زیادہ خوبصورت ہوگی، تو ہم کو بطور تشبیہ مثال کے پیش کیے جاتے ہیں، ایسے مناظر دیے جاتے ہیں کہ وہاں نہریں ہوں گی، وہاں باغات ہوں گے، جیسے دنیا میں باغات ہیں اس سے کئی بہتر اور کئی گنا بڑے بہتر ہوں گے، خوبصورت ہوں گے۔ جو زیورات ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جنت کے زیورات اس سے بھی زیادہ بہتر ہوں گے۔ تو ہم نے دو آنکھیں دی انسان کو، اور واقعی میں جتنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، جتنی کبریائی کریں کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کیسے کی، کس قدر خوبصورت نظر آتا ہے انسان کا چہرہ ان آنکھوں کی وجہ سے، کیسے برابر اللہ تعالیٰ نے انسان کو نقصان سے درست فرمایا، سبحان اللہ، کتنی بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ ایک تو اس چہرے پر ان آنکھوں کی وجہ سے خوبصورتی ہے، پھر دنیا جو ہم کو دکھائی دیتی ہے ان آنکھوں کی وجہ سے، آپ سوچیں کہ یہ آنکھوں سے اگر ہم نہ دیکھ سکتے تو پھر دنیا کیسی اندھیری ہوتی ہے ہمارے سامنے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر احسان ہے کہ کون کون سی نعمت ہے جس پر انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور واقعی میں اگر پوری زندگی کی ہر سانس صرف شکر ادا کرتے گزرے تو بھی شکر ادا نہیں ہوگا۔ کتنا ہمارے رب کا شکر ہے کہ ہم نے کیا انسان کو دو آنکھیں نہیں دیں، کہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھتا یہ قدرت کے مناظر، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، آیات، کیوں اللہ تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا؟ کیا یہ آنکھوں سے جو آنکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں، ان آنکھوں کو ہی وہ استعمال کرے، ظاہری آنکھوں سے بھی دیکھے اور بصیرت کی آنکھوں سے بھی دیکھے، سبحان اللہ، کہ ہم نے اس کو دو آنکھیں دی۔ اور یہاں پر دراصل آپ سبحان اللہ، قرآن میں ہم کو کئی جگہ ذکر ملتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں دی، اس کا ذکر آتا ہے، لیکن یہاں پر بصارت کا ذکر آیا ہے، آنکھوں کا ذکر آیا ہے، اور دوسری جگہ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ بصارت اور سماعت کا زیادہ ذکر ملتا ہے، لیکن یہ خاص طور سے آنکھوں کا، دیکھنے والی آنکھوں کا ذکر آیا ہے۔ تو جو اعضائے جسمانی ہیں اس کا ذکر کیا گیا ہے، تو آنکھوں کے ساتھ پھر یہاں کانوں کی بجائے قوت گویائی کا بھی ذکر کیا گیا ہے، یعنی جس سے وہ بولتا ہے، جس سے وہ اپنے دل کے خیالات کا اظہار کرتا ہے، جو معافی ضمیر کا بیان کرنا کہتے ہیں نا ہم جس کو، کہ انسان کو جو آنکھیں، کان یا زبان دی گئی ہے تو یہ جانوروں کے جیسی نہیں ہے کہ وہ انہیں اپنے صرف دنیاوی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زیادہ قوت سے نوازا ہے اور ان کو تمیز کرنے کی صلاحیت دی ہے، بھلائی اور برائی میں عقل و شعور دیا ہے انسان کو، کہ اپنے ان اعضاء کو کام میں لا کر وہ اپنے مالک حقیقی کو پہچانے اس کی نشانیوں کو دیکھ کر۔ اور واقعی میں آپ دیکھیں، جب ہم آسمان کا منظر دیکھتے ہیں، جب ہم پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، جب ہم دریا اور سمندروں کو دیکھتے ہیں، تو اپنے رب کی کبریائی اور اس کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، اور یہ ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر، دور تک حد نگاہ تک سمندر نظر آتا ہے، اور پوری دنیا میں 2/3 پانی ہی پانی ہے، سمندر ہی سمندر ہے، اور تھوڑا یعنی بس ایک حصہ خشکی ہے، سمجھے آپ، سوچیں اس کو بنانے والا رب سبحان اللہ کس قدرت اور کس عظمت کا مالک ہوگا، سبحان اللہ۔ پھر آسمان کو آپ دیکھنے کے، یہ نیلگو آسمان، جیسے جیسے یہ آسمان رنگ چینج کرتا ہے، سمندر کا پانی بھی رنگ بدلتا جاتا ہے، سبحان اللہ، یعنی ایک تو خوبصورتی ہے اور پھر قدرت اور اس کی عظمت کا احساس ہوتا ہے کہ اتنا ہیوج آسمان جس کے نیچے پوری کائنات اس کے نیچے سمائی ہوئی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان آسمانوں کو پیدا کیا، اس آسمان کو پیدا کیا، ایک نہیں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، سبحان اللہ، ایک آسمان بنانا ہی اتنا مشکل ہے جو ہم دیکھتے ہیں اپنے اوپر، کہ ہماری تو نگاہ بھی وہاں نہیں پہنچ سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے، اور یہ بھی کام اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن کہا تھا اللہ سبحان تعالیٰ نے، اور فیکون سبحان اللہ، وہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ کا حکم دینے کی دیر تھی اور وہ ہو گیا سب کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی عظمت کاملہ، سبحان اللہ، یعنی ہمارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم تیری تعریف بیان ہی نہیں کر سکتے، تیری تعریف تو ایسی ہے مالک جیسے تو نے خود اپنی تعریف فرمائی واقعی میں۔ تو یہاں پر انسان کو کہا گیا کہ وہ دیکھے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا دیا ہے، وہ نعمتوں کو دیکھے، ان نعمتوں کو اقرار کرے، کیا اسے دو آنکھیں نہیں دی گئیں، اسے زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے گئے، اور یہ چیزیں انسان کے حسن و جمال میں اضافہ کرتی ہے، دیکھنے میں بھی، بولنے میں بھی، اس میں بہت سارے فائدے ہیں، ये तो हैं दुनिया की नेमतें, फिर दीन की नेमतों के बारे में भी फरमाया कि वह हदीना हूँ नजदैन, हमने दो रास्ते भी बता दिए, इसको खैर और शर वाले रास्ते, उसके सामने हिदायत और गुमराही वाजे कर दी, उसके सामने खैर और शर को वाजे कर दिया, उसके सामने जन्नत और दोजख को वाजे कर दिया, हिदायत और गुमराही को वाजे कर दिया। बस ये एहसानात हैं रब के अपने बंदों पर, और ये एहसानात हैं जिसकी वजह से तकाजा किया जा रहा है कि इंसान अल्लाह ताला के हुकूक को पूरा करे, उसकी नेमतों पर उसका शुक्र अदा करे, और उन नेमतों से अल्लाह ताला की नाफरमानी के काम ना ले, या नाफरमानी के कामों में मदद ना ले। और जो लोग इन आँखों से, होंठों से, या जो भी इंसान को नेमतें दी गई हैं उनसे अल्लाह ताला की नाफरमानी के काम लेते हैं, वो कल क्या जवाब देंगे कि दी थी तो ये नेमतें अल्लाह ताला ने और तुमने उसको दूसरे कामों में अल्लाह ताला की नाफरमानी के कामों में लगा दिया। तो अल्लाह ताला ने नेमतें क्यों दी हैं? ताकि हम इन नेमतों से अल्लाह ताला की मर्ज़ी के काम करें, उसकी इताअत के काम करें, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में इन नेमतों को लगाएं। तो ये तकाजा है इस बात का कि बंदा अपने रब के हुकूक अदा करे, अपने रब की इन नेमतों का शुक्र अदा करे, और इसको अल्लाह ताला की इताअत के कामों में लगाए, इन नेमतों को, ना कि गुनाहों के कामों में मदद के लिए इस्तेमाल करे, इन आँखों का या इन होठों का या जो भी नेमतें अल्लाह ताला ने दी हैं। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी नेमत है ये जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है। तो बहरहाल जो बात समझ में आई वो यही समझ में आई कि अल्लाह ताला ने इंसान को ज़ुबान दी और होंठ दिए। आप कभी देखें कि अभी हम जो अब एक दूसरे से हम बात करते हैं, आप सोचें कि अगर हम बात ना कर सकते तो क्या हाल होता हमारा। और इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह रहमान में कि अर्रहमान खलक़ल इंसान अल्लामहुल बयान, कि उसको बयान की कुव्वत दी अल्लाह सुभान तआला ने। यानी कितनी बड़ी नेमत है ये कि जब इंसान बात करता है तो इंसान अगर इन नेमतों पर गौर करे कि ये हमारी ज़ुबान जो अल्लाह तआला ने इंसान को बयान की कुव्वत दी है। आप देखिए कि अल्लाह तआला ने दुनिया में कैसे कैसे जानवर पैदा किए, कितनी ह्यूज जानवर पैदा किए, कितनी ताकतवर और कितनी और दूसरी मखलूक है। तो ये जो बयान करने की कुव्वत है, इवन हमें ये महसूस होता है कि ना ये कोई दूसरी मखलूक में पाई जाती है, यानी हमें दूसरी मखलूक का भी पता नहीं चलता जितना कि इंसानों में पाई जाती है, जो अल्लाह ताला ने इंसान को कुव्वत बयान दी है। और ये कुव्वत बयान इंसान को, आप देखें कि बाज़ बातें साहिराना असर रखती हैं, कितनी सही बात है कि यही जो तकारीर होती हैं इंसान की बातें कैसे लोगों के जहनों को चेंज कर देती हैं, कैसे लोगों के जहन बदल जाते हैं। और यही जो तकरीर की सलाहियत है कि इंसान उसका जहन बदल जाता है। यानी दुनिया में आपने देखा होगा कि जो इनकलाब आते हैं तो जो बड़े बड़े लीडर्स और रहनुमा होते हैं उनकी तकारीर या उनकी जो तहरीर होती है उससे चेंजेस आते हैं, जहनों को बदला जाता है, चाहे वो शायरी हो, चाहे वो नसर निगारी हो, ये तकरीर हो। तो ये जो कुव्वत बयान है ये कितनी बेहतरीन सलाहियत है जो अल्लाह ताला ने इंसान को दी है, जिसकी वजह से वो अपने दिल के ख्यालात का इजहार कर सकता है। और बाज़ोकत वो जब कुछ बातें कहता है तो जैसे समंदर को कूजे में समो दिया गया हो। जब हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि कहा जाता है कि एक यहूदी शख्स ने उनकी तकरीर सुनी, और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि बहुत ही मुत्तकी शख्स थे, ताबईन में से थे, और जब बात करते तो बहुत ही बेहतरीन मुख्तसर बात करते लेकिन बहुत बेहतरीन बात करते थे। तो जब एक यहूदी शख्स ने उनकी तकरीर सुना तो उसने कहा कि ए मुसलमानों, तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे अंदर ये हसन बसरी जैसे लोगों को रखा कि जिनकी बात सुनकर ही इंसान को एहसास होता है, आखरत का जवाबदेही का एहसास होता है। कहा जाता है कि उनकी तकरीर सुनकर लोग रो पड़ते थे, या उनकी तकरीर सुनकर लोगों की हालत बदल जाती थी, गैर हो जाती थी हालत लोगों की। सोचे कैसी सलाहियत होगी उनके अंदर, अल्लाह ताला ने कैसी उनको बोलने की सलाहियत दी होगी। फिर शोएब अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि उनको अल्लाह ताला ने खतीबाना सलाहियत दी थी। फिर ये भी हम देखते हैं दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में भी यही हमको मिलता है कि उनको भी अल्लाह ताला ने सलाहियत दी थी कि फसल खताब का लफ्ज़ आता है कि ऐसा खिताब वो करते थे जो बिल्कुल फैसल होता था, यानी बिल्कुल एक फ़ाइनल बात होती थी, लोग जिसको मानने के लिए तैयार हो जाते थे। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को खुसूसन ये सलाहियतें अता की हैं, और वो जो देखना कि तकरीर की लज्जत गोया, उसने जो कहा मैंने ये जाना गोया ये भी मेरे दिल में है, ऐसा कुछ है वो शेर कि बाज़ तकारीर ऐसी होती हैं, बाज़ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे दिल का हाल बयान करती हैं, और हमारे दिल में ये एहसास होता है कि हाँ बहुत ही सही बात ये कह रहे हैं और दिल मानने को चाहता है। तो ये जो अल्लाह ताला ने हमको सलाहियत दी है, जो यहाँ पर कहा कि वह लिसान व शफतैन, कि हमने उसको ज़ुबान दी और हमने दो होंठ दिए, और इसके बारे में भी तहकीक से हमें पता चलता है, सूरह मोमिनून में भी वहाँ पर आता है कि कहा जाता है कि जब कोई इंसान जल जाता है, अल्लाह ताला हर एक को महफूज रखे, और अगर उसका चेहरा जल गया तो जो होंठ उसके उलट जाते हैं और वो जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और जब हम बात करते हैं तो हमारी बात करने के लिए हमारे होंठों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप होंठों को पकड़ लेते तो आप देखें आप बात नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, ये होंठ आपने देखा होगा कि ये खूबसूरती की भी निशानी है, इन इंसान के चेहरे पर कितनी खूबसूरती है इसकी वजह से। और आपने देखा होगा कि शायरी में तो बग़ैर होंठों के कोई तस्वुर ही नहीं है, है ना। नाजुकी उनके लबों की क्या कहिए, पंखड़िए गुलाब किसी वाला मामला है कि ये होंठ इंसान के चेहरे पर कितनी खूबसूरती की अलामत है। और ये होंठों के बग़ैर हम बात भी नहीं कर सकते। जो तजवीद पढ़ने वाले लोग हैं वो तो जानते होंगे कि कितने जो यानी कितने जो लेटर्स हैं उनका जो मखरज है वो होंठ ही हैं, है ना। जैसे वाव के बारे में आता है कि होंठ सिर्फ होंठों की गोलाई है वाव का मखरज। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने यहाँ पर यह होंठों का भी जिक्र किया है। क़ुरान में होंठों का जिक्र आया है कि ये एक तो खूबसूरती की निशानी है, फिर इसका कलर आप देखें कि इंसान की स्किन देखें आप, इंसान की स्किन का जो कलर है या तो एक तरह से वाइट है या थोड़ा सा पिंकिश है या गेहुआ कलर है उसका, यानी लाइट ब्राउन है या फिर हल्का सा ब्लैक है, यानी स्किन बिल्कुल डिफरेंट और होंठ का कलर बिल्कुल डिफरेंट, यानी बिल्कुल पिंक कलर होता है होंठों का। सुभान अल्लाह, कैसे अल्लाह ताला ने इस स्किन पर ये पिंक कलर ले आया, सुभान अल्लाह। और ये अल्लाह ताला ही की कुदरत कामिला की निशानी है। सुभान अल्लाह, जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कम है। तो ये होंठ इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। उन लोगों से पूछें इसके बारे में जिनके होंठ जल जाते हैं, कहा जाता है कभी अल्लाह ना करे कभी कहीं आग लग जाती तो एक साथ जो है अचानक चेहरे पर आग लगती है। तो जब ये आग यानी होंठ जो उलट जाते हैं पलट जाते हैं, इसको वापस लाना भी इंतहा मुश्किल है। जलने के बाद होंठ बिल्कुल उलट जाते हैं और अजीब सा चेहरा हो जाता है। कालिहा का लफ्ज़ आता है गालिबन सूरह मोमिनून में आखिर की आयत में आता है, मैं अभी इस वक्त भूल रही हूँ, लेकिन उस वक्त कल क़यामत के दिन ऐसी यानी इसी का ज़िक्र किया गया है कि जब उनके होंठ जल जाएंगे तो वो ऐसे हो जाएंगे, यानी अजीब सी शक्ल व सूरत हो जाएगी कि इंसान जो है वो फिर बदनुमा दिखाई देता है। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने कैसी खूबसूरती इंसान के चेहरे पर रखी। एक तो ज़ुबान दी, उसको बोलने का तरीका सिखाया, बयान की क़ुव्वत दी इंसान को, फिर उसको होंठ दिए जो कि खूबसूरती की निशानी है, और फिर वहदैना हुन नजदैन, उसको दो रास्ते दिखा दिए। आज भी आप देखें हमारे सामने हमेशा दो रास्ते आ जाते हैं। इवन अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम बहुत सारे लोगों के बारे में हम देखते हैं कि वो चाहे मुसलमान ही क्यों ना हो, हम खुद अपनी आँखों से देखते हैं, लेकिन कुछ लोग बहक जाते हैं, रास्ता गुम कर देते हैं और दलालत और गुमराही की तरफ चले जाते हैं, और कुछ लोगों को अल्लाह ताला हिदायत देता है, वो नेकी का रास्ता अपना लेते हैं। तो आज भी इंसान के सामने हमेशा दो रास्ते होते हैं, दो राहें हम जिसको कहते हैं कि दो राह। तो ये दो रास्ते जो होते हैं वो इंसान को एक तरह से परेशान भी करते हैं कि कौन सा रास्ता वह अख्तियार करे। अगर उसका नफ्स कमज़ोर है और वो शैतान उसके ऊपर हावी है तो शैतान उसको हमेशा गलत रास्ते की तरफ लेकर जाएगा, हमेशा बदले पर उकसाएगा कि अच्छा नहीं कोई बात नहीं बदला ले लो, चलता है इतना बदला लेना, या फिर और भी बहुत सारी बुराइयां हैं। लेकिन अगर इंसान का नफ्स नेकी की तरफ मायल है तो वो उसको दरगुजर की सरजनिश करेगा कि दरगुजर कर दो, इसके बदले अल्लाह ताला दर्जात की बुलंदी करता है। और दो रास्ते हमेशा हमारे सामने आते हैं, तो हमको हमेशा वो रास्ता अपनाना चाहिए जो नेकी वाला रास्ता है, जो आजजी वाला रास्ता है, जो दरगुजर वाला रास्ता है। तो मेहनत और मशक्क़त तो करनी है, हर एक को करनी है, चाहे वो काफिर हो, मुशरिक हो, कोई भी दुनिया में रहने वाला इंसान हो, उसको मेहनत और मशक्क़त तो करना है। क्यों ना फिर ऐसी मेहनत और मशक्क़त की जाए जिसका कोई ना कोई रिटर्न भी मिले, जिसका कोई ना कोई फ़ायदा भी हो, जिसका कोई ना कोई रिवॉर्ड भी मिले, कि ऐसी मेहनत मशक्क़त जो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो, कि जब हम तकलीफ़ से गुजरते हैं तो उसके बाद राहत पाने के लिए फिर हमको ऐसे काम करना होगा जो अल्लाह ताला की इताअत वाले काम हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत वाले काम हैं, जो अल्लाह ताला की फरमाबरदारी वाले काम हैं। और ये जो है दरअसल एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के काम आना, दरगुजर से काम लेना, आजजी अख्तियार करना, हर नेकी के काम में सबकत ले जाना। आप सहाबा की ज़िंदगी देख लीजिए कि कैसे वो कब्द में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, कितनी मशक्क़त थी उनको। कभी सोचें वो ताइफ़ का सफ़र, साथ में जैद बिन हारसा थे, सिर्फ चंद खजूरें थी, 60 मील का सफ़र तय किया था रसूल अकरम ने पैदल। आप सोचिए ज़रा, अभी हमारा उम्रा को जाने का इत्तेफाक हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, और बाय रोड गए तो बहुत दिनों बाद वो रास्ते की मनाजिर सामने नज़र आ रहे थे। तो जब ताइफ़ की पहाड़ियाँ जब हम वहाँ से गुजरे और देख रहे थे ताइफ़ की पहाड़ियाँ, तो इतनी ह्यूज पहाड़ियाँ अभी भी यहाँ लगे, उसको काट कर रास्ते बनाए गए हैं। تو بار بار رسول اللہ کا وہ سفر یاد آ رہا تھا کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سفر کیا تھا، اور پھر جانے کے بعد بھی کیسے آپ کو تکلیف دی گئی، آپ کی بات مانی نہیں گئی، واپس آنے کے بعد بھی آپ کتنی پریشانی میں تھے کہ مکہ میں داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں تھی جب تک کہ کسی کا پروٹیکشن نہ حاصل کر لیں۔ پھر صحابہ نے جو ہجرت کی تھی، کسی کے پاس سواری تھی، کسی کے پاس سواری نہیں تھی، کیسے ان لوگوں نے سفر کیا ہوگا، کیسا اندھیرا تھا رات کا، راستے میں نہ کوئی ہوٹل، نہ کوئی کھانے پینے کی چیزیں سہولیات، نہ کوئی روشنی، نہ کوئی لائٹ، اندھیروں میں سفر کیا، کیسے مشقتیں اٹھائیں انہوں نے، کیسے برداشت کی مشقتیں۔ اصحاب صفہ کو آپ دیکھ لیجئے، کیسے کبت کے ساتھ زندگی گزاری، کہ بس ایک چھت تلے رہتے تھے، کوئی گھر نہیں تھا، کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، جو مل جاتا کھا لیتے، نہیں ملتا بھوکے رہتے تھے، یہ جنگل جاتے لکڑیاں کاٹتے اور لکڑیاں سیل کر کے جو تھوڑا بہت ملتا لے لیتے، اور دن رات اپنے آپ کو مشقت میں لگایا، رسول اللہ سے سیکھتے رہے، دین سیکھتے رہے تاکہ سکھانے جا سکیں، کبھی جہاد میں شامل ہوتے، کبھی دین سکھانے کے لیے جا رہے ہوتے، کیسی ان کی زندگی مشقت میں گزری۔ میں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ہم کتنے آرام میں ہیں آج کل، کتنی سہولیات ہیں ہم کو الحمدللہ۔ میں تو کہتی ہوں نا کہ ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں جو پہلے زمانے کے بادشاہ بھی نہیں گزارتے تھے۔ سبحان اللہ، واقعی میں اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے، اللہ تعالیٰ ہم پر وہ مشکلات نہ ڈالے یا جو وہ تکلیفیں ہم کو نہ ڈالیں ہمارے اوپر جو ہم اٹھا نہ سکتے ہوں۔ ہم آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ایسی مشکل نہ ڈال جو ہم اٹھانے کا بوجھ اپنے اندر نہیں رکھتے۔ تو اے اللہ تعالیٰ، ہم دعا کرتے ہیں تجھ سے آسانی کا، کہ جیسے تو نے دنیا میں ہمارے لیے آسانی پیدا کی، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی آسانی پیدا کر دے۔ تو دیکھا جائے تو آج تو محنت مشقت کچھ ہے ہی نہیں نا، آرام سے جائیں واش روم میں، تہجد بھی پڑھنا ہے اور سردی کے بھی دن ہیں، آرام سے آپ ایک اپنا جو، یعنی آج کل تو دیکھیں، میں وہی سوچتی ہوں کہ پہلے وہ جو ہے بٹن پانی کی جو ٹونٹی کھولتے ہیں ہم، تو پہلے گھمانا پڑتا تھا اور پھر اس کو بند کرنے کے لیے واپس ٹرن کرنا پڑتا تھا، تو تھوڑا سی محنت کا کام تھا۔ اب تو ٹیپ اٹھاتے ہیں بس ہم صرف، یعنی جو ٹونٹی کا جو کھولنے اور بند کرنے کا ہے سسٹم، اتنا ایزی ہو گیا ہے کہ اس کو اٹھایا اور نیچے کر دیا، اور ذرا سا ٹرن کیا تو گرم پانی آ گیا، رائٹ میں ٹرن کیا تو ٹھنڈا پانی آ گیا۔ سبحان اللہ، کتنی سہولتیں، اتنی آسانی ہے کہ سردی میں گرم پانی اویلیبل ہے، پانی پینے کے لیے گرمیوں میں فریج کا ٹھنڈا پانی اویلیبل ہے الحمدللہ، راستے سے جانے کے لیے کار اویلیبل ہے، گھر کے سامنے کار کھڑی ہوتی ہے، ایئر کنڈیشن کار ہے، گرمی ہے تو اے سی آن کر لو، سردی ہے تو ہیٹر آن کر لو۔ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے فیسلٹیز اور کیا ہوں گی آپ بتائیے۔ مسالہ پیسنا ہے تو گرائنڈر ہے، بلینڈر ہے، چولہا جلانا ہے تو صرف ایک بٹن گھمانا پڑتا ہے، لائٹر کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب تو صرف ایک بٹن گھمانا پڑتا ہے چولہا آن ہو جاتا ہے، ہمیں وہ چولہا پھونکنا نہیں پڑتا ہے لکڑیوں کے ساتھ، اور آنکھوں میں دھواں نہیں جاتا ہے ہمارے۔ اتنی آسان زندگی کے بعد بھی ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر اگر کوئی مشقت نہ اٹھائیں اور ایسے کوئی کام نہ کریں جس سے خود ہمارا اپنا فائدہ اور بھلا ہو، تو آپ بتائیے ہم کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہماری ساری محنتیں، مشقتیں، ہماری تمام بھاگ دوڑ، سعی، جد و جہد اللہ کی خاطر ہو اور اللہ کے دین کے لیے ہو، اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے ہو، اور سر دھڑ کی بازی ہم کو لگانا ہے۔ اس راہ میں وہی قدم رکھ سکتا ہے جو پہلے سے سوچ کر آئے کہ ہاں مجھے تو تکلیف اٹھانی ہے۔ جو آرام دہ لائف گزارنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں آ سکتے اس راستے میں، کہ وہ کہتے کہ پہلے ہمارے لیے ایک جگہ، یعنی ایک ریڈ کارپیٹ بچھایا جائے تب ہم دین کا کام کریں گے۔ ہمارے لیے موسم پلیزنٹ ہو، موسم میں بہار ہو تو کام کریں گے، سردی اور گرمی میں ہم کام نہیں کرتے، نہیں۔ تو یہ تو بہت بلند درجہ ہے اصل میں جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے، جو آخرت کی سہولتوں کے لیے اور آخرت کے آرام اور عیش کے لیے دنیا میں مشقتیں اٹھاتا ہے۔ اور مشقت تو اٹھانی ہے تو کیوں نہ اللہ کے راستے میں اٹھائی جائے، کبد کو یاد رکھیں ہمیشہ۔ تو یہ خوش قسمت لوگوں کے حصے میں آتی ہے یہ مشقتیں، کہ جو چاہو لگا دو ڈر، کیسا یہ بازی عشق کی بازی ہے، گر جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں، یا تو آپ شہید ہیں یا غازی ہیں انشاءاللہ۔ تو کیوں نہ سب کچھ پھر لگا دیں، اپنا اپنا وقت، اپنا مال، اپنی جان، اپنی صلاحیتیں، سب کچھ اس راستے میں لگا دیں اور اپنے آپ کو کھپا دیں۔ اور لوگ بولتے ہیں تو بولنے دیں کہ یہ تو اب نارمل ہو گئے ہیں، اپنا خیال بھی نہیں رکھتے، کوئی بات نہیں، اللہ کے راستے میں لگ رہے ہیں نا، اللہ کے راستے میں کھپ رہے ہیں، اور یہ کوئی نقصان کا سودا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، کہ جیسے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں لگایا ویسے ہم بھی اس راستے میں لگے رہیں۔ اور جی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کو، یعنی بہت سارے واقعات ہیں جو ہمیں معلوم ہوتے ہیں سیرت کی وجہ سے، سبحان اللہ، کہ سیرت کی وجہ سے اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حکمت عملی سے کام لیا، کیسے قربانیاں دیں، کیسے مشقتیں اٹھائیں، احرام پہن کر گئے، وہاں جا کر احرام اتار دینا پڑا، عمرہ بھی نہیں کرنے دیا گیا، تو اللہ کے راستے میں کتنی تکلیفیں آئیں، پھر دشوار گزار راستے سے گزرنا پڑا، ایسا دشوار گزار راستہ تھا کہ وہاں پر کانٹے دار جھاڑیاں تھیں، پتھریلا راستہ تھا، لیکن آپ ادھر سے گئے حکمت عملی کے طور پہ تاکہ جنگ نہ ہو۔ تو سبحان اللہ، کیسے رسول اکرم کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، یعنی ہمیں تو بار بار سیرت پڑھنا چاہیے، کبھی بند نہیں کرنا چاہیے سیرت پڑھنا یا پڑھانا، تاکہ وہ واقعات ہمارے زندگی میں آتے، ہم اس کو سنیں پڑھیں، تاکہ ہم اگر زندگی میں کچھ مشکلات کا سامنا کر بھی رہے ہیں تو ہم کو مشکلات پھر بہت آسان لگیں گی۔ ابھی ہماری ایک بہت اچھی اسٹوڈنٹ ہے، ان کا وہی میسج آیا تھا کہ غزوہ خندق کا پڑھ کر تو مجھے اب کوئی کام مشکل ہی نہیں لگ رہا ہے، میں جب بھی کوئی کام کو مشکل سمجھ رہی ہوں ہمیشہ غزوہ خندق کا سوچ لیتی ہوں، کہ جب صحابہ پر خندق کا وقت آیا تھا انہوں نے کیسے مشقت اٹھائی، سردی کے وقت میں انہوں نے زمین کھو دی اور بھوکے رہ کر کھو دی۔ آج تو الحمدللہ ہمارے پاس ایک نہیں دو نہیں تین ٹائم کے کھانے ہوتے ہیں، ہمارے ناشتہ الگ، دوپہر الگ، رات الگ، اور انواع و اقسام کے کھانے، اتنے ڈفرینٹ قسم کے کھانے، صرف اگر ہم کو کھجور کھانا پڑے تو آپ سوچیں کیا حال ہو ہمارا۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت آسانیاں رکھی ہیں، تو کیوں نہ ہم ان آسانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو اللہ کے راستے میں لگا دیں، تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو اور آخرت بھی کامیاب ہو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔